بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز 21 پارے سے ہوا, جس کے آغاز میں ایک عالمی نسخہ ہے اصلاح اور تربیت کا, اور یہ اللہ نے تجویز کیا ہے. اور اس نسخے کے دو اجزاء ہیں. عالمی نسخہ ہے, مشرق مغرب شمال جنوب کالا گورا امیر غریب مرد عورت چھوٹا بڑا سب کی تربیت ہو سکتی اور سب کی اصلاح ہو سکتی. اور نسخہ اللہ کریم نے تجویز کیا ہے جو 100% باثمر با نتیجہ ہوتا ہے. وہ نسخہ یہ ہے کہ نماز کا اہتمام اور تلاوت کا اہتمام, آغاز اس سے تربیت شروع ہو جائے گی. اس لیے کہ نماز کی یہ تاثیر ہے, اگر وہ بڑھیا ہو اور اچھی ہو تو وہ بے حیائی اور منکرات سے روک دیتی ہے, برائیوں سے روک دیتی ہے. اگر مجھے آج نماز برائیوں سے نہیں روک رہی تو یقیناً میری نماز میں خامی ہے, ورنہ نماز کی تاثیر ایسی ہی ہے جیسے اللہ نے بتائی ہے. مرچوں میں ملاوٹ ہو جائے تو تاثیر تو نہیں رہتی, نمک میں ملاوٹ ہو تو تاثیر نہیں رہتی, دوا میں ملاوٹ ہو تو تاثیر نہیں رہتی. میری نماز میں ملاوٹ ہو جائے تو تاثیر نہیں رہے گی, ورنہ نماز کی اصل تاثیر یہی ہے کہ یہ برائیوں سے روک دیتی ہے. اگر مجھے نہیں روک رہی جھوٹ سے اور بد نظری سے اور بے پردگی سے اور سود سے اور حرام سے نہیں روک رہی تو میری نماز میں خامی ہے. نماز بڑھیا ہو, جتنی نماز بڑھیا ہوگی نماز کے بعد ساتھ ساتھ تلاوت کا اہتمام ہوگا, یہ تربیت ہوتی ہے اس سے انسان کی, آہستہ آہستہ اس کی زندگی سے برائیاں نکل جائیں گی. لیکن آج مسلمانوں میں نماز بھی نہیں رہی اور آج مسلمانوں میں تلاوت بھی نہیں رہی. کوئی لاکھوں میں 5% بھی شاید نمازی اور تلاوت کرنے والے ہوں, نماز اور تلاوت. اور یہ نسخہ اللہ کریم نے تجویز کیا ہے. پھر کفار کہا کرتے تھے آپ کوئی معجزہ دکھائیں, آپ پر معجزے کیوں نہیں اترتے. فرمایا قرآن سے بڑھ کر کیا معجزہ ہوگا, اور آپ تو امی تھے اور یہ آپ کا اعزاز تھا, یہ آپ کا اعزاز تھا کہ آپ کسی کے پاس دو زانوں ہو کے سبق نہیں پڑھا آپ نے, لیکن اللہ نے آپ کی زبان سے ایسا فصیح بلیغ کلام جاری کر دیا, اللہ کا کلام. پھر کہا کرتے تھے پھر اللہ کی پکڑ کیوں نہیں آتی اگر ہم غلط ہی ہیں. فرما اس کا ایک وقت ہے, لیکن جب وہ آئے گا اور جہنم انہیں گھیر لے گی عذاب جہنم کا, تو اوپر نیچے سے عذاب ہوگا. پھر وہ کہا جائے گا چکھو اللہ کا عذاب. ایمان والوں کو تلقین فرمائی, ایمان بچانا اصل ہے, چاہے اس کے لیے تمہیں ہجرت ہی کیوں نہ کرنی پڑے. جہاں ایمان کی حفاظت ہے مسلمانوں کے لیے وہی جگہ ٹھکانہ ہے. لیکن مسلمان آج ایمان کے لیے تو شاید ہجرت نہ کرے, معاش کے لیے ضرور ہجرت کرتے نظر آتے, چاہے وہاں ایمان بچے نہ بچے. اور چل ان کے آئندہ نسلوں کا ایمان بچنے کی امید ہو یا نہ ہو, سارے خطرے قبول کر لیں گے. کس لیے؟ معاش کی خاطر. معاش کی خاطر ہر خطرہ برداشت کر لیں گے ایمان کے لیے. تو ایمان بچانا اصل ہے, اصل تو اللہ کی پسند کی زندگی مطلوب ہے. دنیا میں پیدا ہی اس لیے ہوئی ہے کہ اللہ کی بندگی اور فرما برداری کے ساتھ جیے اور اس پہ خاتمہ ہو جائے. فرمایا جب آدمی ہجرت کرتا ہے تو اجنبی جگہ جاتا ہے تو اسے معاش کا مسئلہ تو درپیش ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت فرمایا پرندے دیکھو ہوا میں اڑ رہے ہیں, انہوں نے گھونسلوں میں کتنا ذخیرہ کیا ہوا ہے اپنا معاش. وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا, دیکھو تو صحیح پرندے یہ گھونسلوں میں کتنا ذخیرہ کیے بیٹھے ہیں, روز خالی پیٹ جاتے ہیں اور پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں. اللہ کریم کہہ رہا ہے ان سے سبق لو نا, انہیں بھی اللہ دے رہا ہے تمہیں بھی اللہ دے گا. اللہ یرزقھا وإیاکم, اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اللہ تمہیں بھی رزق دیتا ہے. اللہ کی رزاقیت پہ یقین ہوتا تو آج مسلمان غیر مسلموں کے ہاں بیکاری نہ ہوتا. اگر مسلمانوں کو اللہ کی رزاقیت پہ یقین ہوتا تو آج مسلمان غیروں کیا بیکاری نہ ہوتا، بلکہ دنیا ان کے پاس سے خیرات لینے آتی، لیکن یہ بھول ہی گئے کہ رزاق تو اللہ ہے اور اسے راضی کر لے، وہ اپنے رزق کے مسائل حل کر دے. فرما اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ ہے رزق کشادہ کر دے تنگ کر دے، یہ اس کے اختیار میں. پھر زندگی ہے بھی بہت کھیل تماشا، اصل زندگی تو ہے ہی آخرت. مشکل گھڑی میں مشرک بھی اللہ کو پکارتا ہے، جب اس کے سارے اسباب سارے وسائل منقطع ہوتے ہیں تو اللہ کو بڑا خالص انداز میں پکارتا ہے. اللہ کریم کہہ رہے اللہ کو پانے میں مشقت اٹھاؤ، مجاہدہ کرو، اللہ تمہیں ہدایت کی دولت ضرور عطا فرمائے. پھر سورہ روم کا تذکرہ ہے. روم اور فارس اس وقت کی دو سپر طاقتیں تھیں، فارس آج کا ایران، روم ایک سلطنت تھی، دونوں اس وقت کی سپر طاقتیں موجود تھیں. ایران میں آگ کی پرستش ہوتی تھی، فارس آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، کھلے مشرک تھے، رومی اہل کتاب تھے. فارس رومیوں پہ غالب آ گئے اور زہری احوال ایسے تھے کہ شاید روم پھر کبھی نہ اٹھ پائے، پھر کبھی کھڑا نہ ہو پائے، لیکن قرآن نے پیشن گوئی کی کہ ان قریب روم فارس پہ غالب آ جائے گا، ان قریب روم فارس پہ غالب آ جائے گا. تو کفار مذاق اڑانے لگے، ظاہری شکل تو کچھ ہے نہیں، یہ کیسے ہو سکتا. اور ایسا ہی ہوا، چند سالوں کے بعد روم پھر غالب آ گیا. تو بتایا کہ یہ اختیار تو اللہ کے پاس، دنیا صرف ظاہر کو دیکھتی ہے، اللہ کی قدرت اس سے آگے کی چیز ہے. پھر فرمایا دیکھو زمین پہ چل پھر کے دیکھو اللہ کی قدرت کی نشانیاں، ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے اور اس کی محتاج ہے، وہی تو ہے مردوں سے زندہ پیدا کرنے والا، زندوں سے مردہ پیدا کرنے والا، یہ اسی کی طاقت، اس کی قدرت کی نشانیاں نہیں دیکھتے. مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارا جوڑا بنایا ہے، اور پھر بتایا کہ ازواجی زندگی کا اصل مقصد تھا سکون پانا، سکون پانا. اور یہ گھر کا سکون اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ باہمی الفت اور محبت نہ ہو، اور الفت اور محبت پیسوں سے نہیں آیا کرتی، الفت اور محبت صرف ایمان کی زندگی سے آ سکتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے ایمان کی زندگی پہ. ازواجی زندگی کا اصل مقصد آپس میں ایک دوسرے سے سکون پانا، ازواج لتسکنوا الیہ، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے سکون پائے. لیکن یہ سکون اچھی جولری سے اور اچھے اسٹیٹس سے اور اچھی جسے کہیں کہ پوشاک سے نہیں آیا کرتا، یہ جب تک دلوں میں محبت اور الفت نہ ہو سکون نہیں ملا کرتا. اور یہ الفت اور محبت وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ساری دنیا کے خزانوں میں خرچ کر ڈالو اور چاہو کہ دلوں میں الفت اور محبت آ جائے، نہیں آ سکتا. یہ اللہ کی عطا ہوتی اور یہ ایمان کا میٹھا پھل ہوتا ہے، یہ ایمان کی زندگی کا میٹھا پھل ہوتا ہے کہ دلوں میں الفت اور محبت آ جاتی. اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، رنگ مختلف ہیں، زبانیں مختلف ہیں، اللہ نے پیدا کی. وہی ذات ہے جو آسمان سے بجلیاں دکھاتا ہے، کڑک دکھاتا ہے، آوازیں آتی ہیں، پھر وہاں سے آسمان سے بارش برستی ہے، بنجر زمینیں آباد ہوتی ہیں، کون کرتا ہے؟ اللہ ہی تو کرتا ہے. پیدا بھی اس نے کیا، دوبارہ بھی وہی اٹھائے گا، اور یہ اللہ کے لیے دوبارہ اٹھانا کوئی مشکل نہیں، زیادہ آسان ہے. اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں بتاتا ہے. اور پھر بولا اللہ کی طرف رجوع کرو. مشرک کا مزاج ہے نعمت مل جائے تو اترانے لگتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، چلی جائے تو مایوس اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. یہ مشرک کا مزاج ہے. مومن کا مزاج کیا ہے؟ مومن کا مزاج یہ ہے نعمت ملے تو شکر کرتا ہے، ازمائش آئے تو صبر کرتا ہے. مصائب امتحان بھی ہوتے ہیں اور مصائب سزا بھی ہوتی ہے. مصائب یہ امتحان بھی ہوتا ہے اور سزا بھی ہوتی ہے. امتحان ہے، نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ کہ مصیبت کی گھڑی میں بندہ اللہ کی طرف اور رجوع کرے. مصائب سزا اور عذاب ہیں، اس کی نشانی کیا ہے؟ اللہ سے اور دور ہو جائے. بیماری آ گئی، مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی، اب یہ امتحان ہے, ازمائش ہے. نشانی کیا ہے؟ اس بیماری میں اللہ کے اور قریب ہو جائے. یہ بیماری جو مصیبت آئی ہے یہ سزا ہے کسی گناہ کی. نشانی کیا ہے؟ اللہ سے اور دور ہو جائے. سمجھو یہ اللہ کا عذاب ہے. کوئی بڑا نقصان حادثہ ہو گیا گھر میں, فیکٹری, کارخانہ یا کاروبار میں, مصیبت آ گئی, اس مصیبت کی گھڑی میں اللہ کے اور قریب ہو گیا. یہ آزمائش تھی رحمت اللہ کی. اور اس مصیبت میں اللہ سے اور دور ہو گیا, شکوے شکایت کرنے لگا, یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے, عذاب ہے. نشانی ہے. مصیبتیں تو دنیا میں نیک لوگوں پر بھی آتی ہیں, بد لوگوں پر بھی آتی ہیں. بعضوں کے لیے رحمت بن جاتی ہیں, بعضوں کے لیے عذاب بن جاتی ہے. فرمایا دنیا میں جو بھی بڑا حادثہ آتا ہے, خشکی یا تری میں, زمین میں یا زمین کے دائیں بائیں, سمندروں میں, دریاؤں میں, کہیں بھی, اس کی اصل وجہ اللہ کی نافرمانی ہوتی. زمین پہ چل پڑ کے دیکھو اللہ کا نظام کیسا چل رہا ہے. اپنی زندگی دیکھو نا, کس طریقے سے اللہ نے تمہیں کمزور پیدا کیا اور پھر طاقتور بنایا, اور پھر طاقت کے بعد پھر تمہارے اندر کمزوری آ گئی. بچپا تھا, پھر جوانی آئی, پھر بڑھاپے میں چلا گیا. یہ حالت بدلتی رہتی ہے. یہ مختلف احوال کو بدلنے والی ذات کون؟ ایک اللہ کی ذات. پھر سورہ لقمان کا تذکرہ ہے, قرآن کی عظمت کا تذکرہ. مذمت فرمائی گناہوں کے آلات کی خریداری کی, اس کی برائی کا ذکر فرمایا. حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ نے بڑی حکمت اور دانش عطا فرمائی تھی, اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں, بیٹے شرک نہ کرنا, بیٹے شرک نہ کرنا, غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہونا, غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز نہ دینا. اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی معبود نہیں. بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے, بیٹا شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور ساتھ بیچ میں ذکر فرما دیا, والدین کی اطاعت فرض ہے, والدین کی اطاعت ضروری ہے. ہاں اگر وہ گناہ کی بات کرے پھر اللہ کی اطاعت ہے, پھر مخلوق کی اطاعت نہیں. حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے, بیٹے یا بنیا, تو اللہ سے چھپ کے گناہ نہیں کر سکتا. خلوت میں ہو, تنہائیوں میں ہو, زمین کے تہ میں ہو, فضا میں ہو, خیال رکھنا اللہ ہے, اللہ دیکھ رہا, اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے. اگر مسلمان کو اس بات کا یقین آ جائے کہ اللہ ہر جگہ ناظر حاضر ناظر ہے تو کچھ حیا آ جائے. ورنہ ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھتا ہے وہ موجود ہے تو کچھ حیا کر لیتا ہے. چھوٹا سا بچہ دیکھ رہا ہو تو کچھ اس سے تو حیا کر لیتا ہے نا. اللہ کے حاضر ہونے کا یقین ختم ہو گیا, سب کچھ کرتا ہے, بے حیا جو ہو گیا, بے حیا ہو گیا ہے. اس کے اندر سے حیا ہی نکل گئی. بچے کا لحاظ ہے, اللہ کا لحاظ نہیں. باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا, بیٹے نماز کا اہتمام کرنا, برائی کو روکنا, اچھائی کی طرف بلانا, اس راستے میں تکلیف آئے تو صبر کرنا. کیا شاندار تربیت ہے ایک باپ کی. اللہ کو یہ تربیت باپ کی بیٹی کی پسند آئی, تبھی تو قرآن میں ذکر ہے کہ ایسے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں, ان کا عقیدہ ٹھیک کرتے ہیں, ان کے عقائد ٹھیک کرتے ہیں, ان کی عبادت ٹھیک کرتے ہیں, ان کے اعمال ٹھیک کرتے ہیں. آگے تلقین فرمائی, ان کے اخلاق ٹھیک کرتے ہیں. بیٹے تکبر نہ کرنا, بیٹے تکبر نہ کرنا. ان کی معاشرت ٹھیک کرتے ہیں. بیٹے چیخنا چلانا نہیں, اس لیے کہ سب سے زیادہ چیخنے چلانے کی آواز جو گندی ہے وہ گدھے کی ہوتی ہے, اس کی آواز ہوتی ہے. عاجزی کی آواز میں عاجزی, ان کے ساری تکبر نہیں, چلانا نہیں, چیخنا نہیں, اس کا تذکرہ فرمایا. اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے. فرمایا اس کی شان ایسی ہے, اس سارے کے سارے درخت قلم بن جائیں, اور سارے فرشتے اور ساری مخلوق لکھنے پہ بیٹھ جائے, اور سارے سمندر اور دریا سیاہی بن جائیں, قلم ختم ہو جائیں, سیاہی ختم ہو جائے, اللہ کی قدرت, اللہ کی شان نہیں ختم ہو سکتی. وہ بڑی شان والی ذات, وہ بڑی شان والی ذات. ساری مخلوق کو پیدا کرنا اس کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک جان کو پیدا کرنا, وہ تو قدرت والی ذات, اسی کا نظام چلتا ہے. اور پانچ چیزوں کا علم سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت پیارے تھے اور اپنے نبی کے سچے عاشق تھے، مدینہ میں رہتے تھے. تو ایک دن اللہ کے نبی خواب میں آئے اور خواب میں آپ سے پوچھنے لگے امام مالک کہ اللہ کے نبی، میں عمرہ کرنے جانا چاہتا ہوں لیکن میری تمنا یہ کہ موت مدینہ میں آئے، اس اندیشے سے مدینہ سے باہر نہیں نکلتا کہیں موت باہر نہ آ جائے، تو مجھے بتا دیئے میری عمر کے دن کتنے باقی ہیں تاکہ عمرہ کر کے واپس آ جاؤں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یوں اشارہ کر دیا، یوں پانچ. اب آنکھ کھلی تو پریشان ہو گئے کہ پانچ سال باقی ہیں، پانچ مہینے باقی ہیں، پانچ ہفتے باقی ہیں، پانچ دن باقی ہیں، پانچ گھنٹے کیا باقی ہیں. خواب کی تعبیر کے ماہر تھے امام سیرین رحمت اللہ علیہ، اپنے خادم کو بھیجا جاؤ خواب کی تعبیر لے گئے ہو لیکن نام نہ بتانا، اس لیے کہ خواب بہت بڑھیا تھی. کہا میرا نام نہیں بتانا. وہ اپنی اچھائیاں ایسے چھپاتے تھے جیسے ہم اپنی برائیاں چھپاتے ہیں، نام نہ بتانا میرا. خادم پہنچا، کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا مدینہ سے. کہا خواب کیا ہے؟ خواب بتائیے. کہا مدینہ کس کو آئی ہے؟ کہا بتانے سے منع کیا. کہا مدینہ میں آئے ہو تو مدینہ میں امام مالک سے بڑا کوئی عالم نہیں، خواب انہی کی لگتی ہے. سبحان. خادم واپس آیا، فرمایا بھائی تم کو تو نام پہلے سے پتہ لگ گیا. تعبیر پوچھی، تعبیر بتائی کہ اللہ نے اشارہ کر، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا اس آیت کی طرف کہ ان پانچ چیزوں کا علم سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا. قیامت کب آئے گی، کتنی بارش ہوگی، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے تو کیوں ہے، بچی ہے تو کیوں ہے، اللہ ہی جانتا. تم کل کیا کرو گے، اللہ کو ناراض کرو گے یا راضی کرو گے؟ تمہاری موت کہاں آئے گی، دفتر میں آئے گی، بازار میں آئے گی، گھر میں آئے گی؟ موت کہاں آئے گی اللہ ہی جانتا. ان پانچ چیزوں کا علم سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا. پھر سورہ سجدہ کا تذکرہ ہے، اللہ کے کلام کی عظمت تذکرہ، اللہ کی بڑائی، اللہ کی تعریف. پھر انسان جب، آدمی حسرت کرے گا جب آنکھوں کھلیں گی مرنے کے بعد کی آنکھیں کھلیں گی تو کہے گا اے کاش کہ اللہ واپس دے دے، نیک بن جاؤں گا. اب یقین آ گیا ہے، اب آ گیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، لیکن وہاں حسرت نیری حسرت رہ جائے گی. دنیا میں اللہ کے نیک بندے راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنت کے بالا خانے تیار کر رکھے ہیں، اس کا تذکرہ ہے. پھر سورہ احزاب ہے، احزاب غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، غزوہ خندق. 10,000 سے 15,000 کے قریب مشرکین آئے حملہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ، سارے قبائل اکٹھے، اور مدینہ کے بہت سارے یہودی، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ قبائل بھی ان کے ساتھ مل گئے مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگی تدبیر کی، اور جنگی کامیاب تدبیریں تین چیز ہوتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے آپس میں مشورہ، دوسری چیز ہوتی ہے جتنے وسائل ہیں ان کو میدان میں لے آئے، اور تیسری چیز ہوتی ہے اللہ کی ذات پہ بھروسہ. تیسری چیز ہوتی ہے اللہ کی ذات پہ بھروسہ. تو مسلمانوں کو تلقین فرمائی، اللہ سے ڈرو، کفار اور منافقین کی بات نہ مانو، ان کی اطاعت نہ کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو. اور یہ جو تمہارے اندر بری روایت ہے کہ دل دو ہیں، ایک میں اللہ ایک میں غیر اللہ، فرما دل ایک ہی ہوتا ہے سینے میں. پھر زمانہ جاہلیت میں ایک بری رسم تھی کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے کہتا کہ تم میری ماں کی پشت کی طرح ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی. فرمایا حرام نہیں ہوتی، کفارہ دے دے گا، حلال ہو جائے گا. اور پھر فرمایا منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اس کو اپنے حقیقی بیٹے کی طرف ہی منسوب کرنا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ بیٹا تھا زید بن حارث، زید بن حارث، لوگ کہتے تھے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا. فرمایا یہ منہ بولا بیٹا ہے، یہ اس کو اپنے اصلی باپ کی طرف بھی منسوب کرو. پھر غزوہ خندق کا تذکرہ ہے، اور مسلمانوں کی تعداد 3,000 کے قریب، اور دشمن کی تعداد 10,000 سے 15,000 کے قریب، اور پھر اندر کے یہودی بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا، جو بن پاتا تھا وہ کیا، ایک خندق کھودی حفاظت کے لیے، اور تقریباً 3.5 میٹر خندق کھودی گئی صرف 6 دنوں میں. صرف 6 دنوں میں اس زمانے کے اندر ہاتھوں سے خندق مشینیں نہیں ہوا کرتے تھے، 3.5 میٹر خندق کھودی گئی صرف 6 دنوں میں. خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس خندق کھودنے میں خود بھی شریک ہوئے. 3 دن تک دشمن نے محاصرہ کیا مدینہ کا، آگے نہیں آ سکے. اور سبحان اللہ آج غزہ کے مسلمانوں نے بھی ایسی خندقیں کھودی ہوئی ہیں کہ 4 مہینے ہو چکے ہیں الحمدللہ، آج بھی وہاں کے مسلمانوں کی عسکری طاقت محفوظ ہے. 4 مہینے پوری دنیا کی سپر طاقت، امریکہ ساتھ، برطانیہ ساتھ، فرانس ساتھ، اسرائیل اپنی ٹیکنالوجی میں دنیا میں نمبر 1، لیکن آج بھی الحمدللہ ان کی عسکری طاقت محفوظ ہے. وہ روز چھاپہ مار کروائیاں گوریلا جنگ کر رہے ہیں. تو اپنی سے اسباب اختیار کرنے چاہیے اور اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. تعداد 3000 ہے، مقابلے میں دشمن بہت بڑی تعداد ہے. خندق کھودی گئی، 1 مہینہ لگا پورا، اللہ کے نبی موجود ہے، ورنہ اللہ کی مدد تو 1 مہینہ، 1 دن میں آ جاتی، 1 گھنٹے میں آ جاتی. لیکن اللہ رب العزت ازماتا بھی تو ہے، ازمائش بھی تو ہوتی ہے، امتحان بھی ہوتا ہے، ایمان والوں کے درجات بھی تو بلند ہوتے ہیں. 1 مہینے کے بعد ان کے آپس میں پھوٹ پڑ گئی، تند و تیز طوفانی ہوا آئی اور نامراد ہو کے واپس چلے گئے. اس کا تذکرہ فرمایا، منافقین ایسے موقع پہ جو بولتے ہیں وہ بول رہے ہیں یہ کوئی جنگ ہے، اسباب ہے نہیں، وسائل ہے نہیں، طاقت ہے نہیں، افرادی طاقت ہے نہیں، اور لڑنے کھڑے ہو گئے، جیسے منافقین کی باتیں ہوتی ہیں. اس موقع میں بھی ایسی باتیں کی، اللہ رب العزت نے ان کی مذمت فرمائی، فرمایا ایمان والے تو ایسے ہیں، جب کفر کی پوری طاقت اکٹھی ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئی تو مسلمان ڈرے نہیں، خوف زدہ نہیں ہوئے، بلکہ مسلمانوں کا ایمان اور بڑھ گیا. سبحان اللہ، مسلمانوں کا ایمان اور بڑھ گیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا، اگر تم سچائی پہ کھڑے ہو گئے ساری دنیا کفر تمہارے مقابلے پہ آئے گا، ساری دنیا کفر تمہارے مقابلے پہ آئے گا. ان کا ایمان تو اور بڑھ گیا. اسی کا تذکرہ فرمایا کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں قربانی دے دی اور اپنی نظر پوری کر لی، اور کچھ انتظار میں ہیں کب وہ گھڑی آئے کہ اللہ کے راستے میں یہ جان قربان کر دے. اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، فرمایا ایمان والوں کے لیے قتال کے لیے اللہ ہی کافی ہے. پھر یہودیوں کو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ان کا محاصرہ کیا جائے، اور حضرت سعد نے جو انہی کے قبیلے کے تھے انہوں نے فیصلہ فرمایا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج کا تذکرہ ہے، جو اللہ کے نبی کے ازواج کو خصوصی فضائل اور فضیلت ملی ہے، اس کا تذکرہ ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک.